Can I kindly also request all the brothers to slightly move forward so the others who come in latest can have some space? Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari, 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 for Muhammad wa Ahl Bayti Muhammad Salawat.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللانة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات من أكبر سيد الشهداء کے اس عزاداری کے تصدق میں اپنے دین سے قریب ہونے کا ایک وسیلہ بن گیا ہے ہمارے لیے ہمارے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے نفوس کی اصلاح ہوتی ہے کردار ہمارا بہتر ہوتا ہے اور یہ وہ لنک ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ایک وسیلہ ہمارے لیے قرار دیا ہے خود رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ مومنین کے دل میں وہ حرارت ہے شہادت حسین کی کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے اور یہ ایک لحاظ سے ایک معجزہ ہے آپ کسی اور پروگرام کے لیے اگر آپ انتظام کرتے ہیں تو آپ کو آرگنائزر کی حیثیت سے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اس کو پبلسائز کریں لوگوں تک میسج پہنچے تاکہ لوگ آئیں شرکت کے لیے لیکن عزاداری وہ عمل ہے کہ جس کے لیے آرگنائزرس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی سینٹر میں عزاداری کا آغاز کب سے ہوگا اس میں ایک وہ جاذبیت ہے جو کسی اور فنکشن میں نہیں ہے اور اسی جاذبیت اور موقع سے استفادہ کرتے ہوئے ہم لوگ قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات سے اور قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں صلوات پڑھنے ایک بار اور ان مجالس کا عنوان ہے فیملی لائف کا اسلامی تصور اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے سورہ روم کی آیت نمبر 23 پہ فی الحال فوکس ہے کہ جہاں خداوند عالم کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ خداوند عالم نے تم ہی میں سے تمہارے ازواج کو پیدا کیا ہے لتسکنوا الیہا تاکہ تمہیں اس رشتے میں سکون حاصل ہو اور سکون کی بنیاد بتائی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا نے ہر شادی میں دو جذبے پیدا کیے ہیں، ایک مودت کے عنوان سے ہے اور ایک رحمت کے عنوان سے ہے. اب یہ چیلنج بھی کرتا ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، صاحبان فکر اگر اس ازدواجی رشتے کی حقیقت پر غور و فکر کریں تو وہ خدا کی قدرت کو اور بہتر سمجھیں گے. صلوات پڑھنے ایک بار. مودت پہ ہماری گفتگو تقریباً اختتام پہ پہنچی ہے، جہاں پرسوں اور کل اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ خداوند عالم نے اسلام میں شوہر کو سرپرست کا مرتبہ دیا ہے، ہیڈ آف دی فیملی، اور بیوی کو شریک حیات قرار دیا ہے، لیکن اس پر جو ہے شرعی فرض جو ہے گھر کے کاموں کا ہٹا دیا گیا ہے، اس سے وہ آزاد ہے. دوسری طرف سے خداوند عالم نے بیویوں کے دل میں وہ جذبہ محبت پیدا کیا ہے، مودت کا وہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ شرعی فرض کے علاوہ وہ خود اپنی مرضی سے ہے اپنے شوہر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی قربانیاں ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں ماں کو جو خراج عقیدت عنوان یہی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں میں ہے. تو یہ عنوان ایک لحاظ سے بیلنس ہو چکی بات جو ہے کل ہم نے کی تھی، اگرچہ شوہر حضرات سے ہم نے کہا تھا کل آئیے گا دوبارہ بات ہوگی تو گفتگو چلے گی آگے، لیکن بیلنس آلریڈی ہم کر چکے ہیں. فرق یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ فقہی فرض نہیں ہیں کہ گھر کے کام کریں، لیکن جذبہ فطرت کی بنیاد پر جو خدا نے ان کے دلوں میں رکھا ہے وہ محبت اور مودت کی بنیاد پر اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، صحیح معنوں میں شریک حیات بنتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے قربانی کے لیے تیار رہتی ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار. آج کی گفتگو جو ہے یہ دو جذبے خدا جو پیدا کرتا ہے شادیوں میں، دوسرے پر گفتگو ہوگی رحمت. دو ستون ہیں، مودت اور رحمت، اس میں دونوں کے لیے ضروری ہے یہ، لیکن خاص کر جو ہے شوہر حضرات کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ شوہر کو فیملی کا سرپرست ہیڈ آف فیملی قرار دیا گیا ہے، اور جہاں وہ مرتبہ ملتا ہے کہ آپ جو ہیں اعلیٰ مرتبے پہ ہیں اسٹیٹس کے لحاظ سے، وہاں رحمت کا ہونا زیادہ ضروری ہے. مثلا آپ دیکھ لیں جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا ہے تو وہ پہنچ تو نہیں سکیں، معاویہ کے لوگوں نے انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا تھا، لیکن ایک جو مکتوب علی نے لکھا تھا اٹس بیسیکلی اے ڈاکیومنٹس آف گورننس ان اسلام، کہ حکومت کس طرح سے چلایا جائے، اس میں ایک جملہ ہے، لکھتے ہیں کہ مالک اشتر سے خطاب ہے وَعَشْئِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةَ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ، دونوں عنوان اس میں ہیں. کہتے ہیں مالک اشتر یاد رکھنا کہ تم جو ہے گورنر کے حیثیت سے جا رہے ہو، مصر والے جو ہیں تمہارے سٹیزنز ہیں، تمہارے رعیت ہیں وہ. وَشْعِرْ قَلْبَكَ، اپنے دل میں اپنے دل و دماغ میں ایک شعور پیدا کرو، سوچنے کی صرف بات نہیں ہے، میک اٹ اے سیکنڈ یو نو ہیبٹ، عادت بنا لو کہ جب تم اپنی رعیت کے ساتھ برتاؤ کرو گے تو وہ رحمت اور محبت کی بنیاد پر ہو. وہی دو باتیں جو خداوند عالم نے اس ازدواجی رشتے میں بھی رکھا ہے. تو خصوصاً جب آپ लीडर के उनवान से भेजे जाते हैं, चाहे वो मुल्क की बात हो रही है, गवर्नर की बात हो रही है, खानवादा के लीडर की बात हो रही है, तो ये दोनों जज्बे जो है रहमत और मवद्दत लाजमी हैं। सलावात पढ़ने पर और एक करीमुन नफ्स और फयाज सरपरस्त के लिए तीन चीज़ें लाजमी हैं। नंबर एक, इजहार मोहब्बत। चूँकि बहरहाल माहौल मजलिस का है और मिंबर के भी कुछ आदाब होते हैं, इशारतन हमें कुछ बातें करनी हैं। देखिए, मोहब्बत तो होती है लेकिन मोहब्बत का दिल में होना काफ़ी नहीं है, इजहार मोहब्बत भी ज़रूरी है, स्पेशली सरपरस्त के लिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सलात वसलाम कि एक हदीस पर हम इक्तफा करेंगे। इत्तेफाक़ से हमारी जो किताब है मिड 80s में शाया हुई थी, मैरिज एंड मॉरल्स इन इस्लाम के नाम से, उसमें हमने इस हदीस को भी शामिल किया है। उसमें इमाम फरमाते हैं कि जब कोई शौहर अपनी बीवी से ये जुमला अदा करे, इन्नी अहिब्बुकी, उसका लिटरल तर्जुमा यह होगा कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ये जुमला जो है उसके दिल में कभी भी महव नहीं होगा। इमाम कहते हैं इस जुमले की अदायगी, मसला इजहार मोहब्बत की बात हो रही है, लेकिन एक बहुत अहम शर्त है, ये बात जो है सिर्फ प्राइवेसी की है, पब्लिकली नहीं। और ये भी नहीं है कि वो जो है आपने प्राइवेट में कहा लेकिन सोशल मीडिया में डाल दिया, ये मामला जो है दुनिया के लिए नहीं है, किसी को जानना नहीं है कि आप मोहब्बत करते हैं या इजहार मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जब आपसी ताल्लुकात की बात होती है, इजहार मोहब्बत भी एक लिहाज से लाजमी है। सलावात पढ़ने एक बार और। हमारे एक साथी थे, वो दारुस्सलाम में मजलिस पढ़ रहे थे, इसी उन्वान को उसने मेरे हदीस को बयान किया। कोई बुज़ुर्ग थे, घर गए, उन्होंने सोचा कि इमाम की हदीस है उस पर अमल करें। इत्तेफाक़ से वो ख़ुद बुज़ुर्ग थे, ख़ातून भी बुज़ुर्ग थी, घर के काम में मसरूफ़ थी, उनके हाथ में वो झाड़ू था, ज़िंदगी में कभी ये जुमला कहा नहीं था, तो पहली बार सुना तो वो झाड़ू लेके खड़ी हो गई। तो बहरहाल वो एक माहौल की बात होती है हमारे यहाँ, कभी कभी इसको शर्म हया के उन्वान में इसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, लेकिन इस्लामी नफ्सियात के लिहाज से इसका इजहार प्राइवेसी में लाजमी है। सलावात पढ़ने एक बार और। दूसरी अहम बात जो है सरपरस्त खानवादा के लिए, अपनी बीवी के खिदमात की कदरदानी करना, टू अप्रिशिएट। देखिए, आप अगर जनरल तरीके से सोचें तो वह एक बंदा जो बाहर जाता है, रोज़ाना मेहनत करता है, कमाता है, घर में बीवी है और दो बच्चे हैं मसलन, आम तौर से हम लोग जो है अपने कैलकुलेशंस में बीवी के कंट्रीब्यूशन को अपना लिहाज में नहीं लाते। रेवेन्यू कनाडा जो वहाँ की टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बार एसेस किया था कि अगर एक कपल हैं जिनके दो बच्चे हैं और हस्बैंड जो है बाहर काम करता है, बीवी घर पर रहती है, देखभाल करती है, घर की सफाई करती है, बच्चों की देखभाल करती है, तो उन लोगों ने जो है जितने आम जो रेगुलर काम घर के होते हैं, सफाई की बात है, खाना पकाने की बात है, बच्चों के निगहदाश्त की बात है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने डॉलर वैल्यू दिया, इतने घंटे लगते हैं, यानी अगर बीवी ये काम न करे तो हस्बैंड को इतना खर्च करना पड़ेगा। अब वो फिगर भी हम नहीं बताएंगे वरना वो झगड़ा हो जाएगा फिर। तो लेकिन बात यह है कदरदानी की कि हम लोग अपने कैलकुलेशन में अपनी तनख्वाह को देखते हैं कि भाई इतना हम लेके आ रहे हैं, ये हम नहीं देखते हैं कि खातून जो हैं इन तमाम चीज़ों को अपनी मर्ज़ी मोहब्बत और मवद्दत की बुनियाद पर जब काम करती हैं, ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन ही हुआ ना, वरना आपको जो है खर्च करना पड़ता। तो ये कदरदानी जो है ये बहुत अहम है। एक रियल एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, सलावात पढ़ने एक बार आओ। टोरंटो में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा में बड़ी कसीर तादाद में लोग आते हैं, हर कौम मिल्लत के, उसमें अरब भी होते हैं, लबनानी और इराकी भी होते हैं। एक बार नमाज जुमा के बाद हमारे दफ्तर वालों ने कहा कि मौलाना एक अरब खातून बैठी हैं आपसे मिलने के लिए। तो नमाज के प्रोग्राम के बाद हम मिले उनसे, वो अपने बच्ची को लेके आई थी, नाम बताया उन्होंने, हम उनके शोहर से वाकिफ थे। तो वो कहती हैं, सैयदना हमें बस चंद मिनट के लिए हम आए हैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो हमने बहुत सोचा, भाई हमने तो इनके लिए या इनके शौहर के लिए फैमिली के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो पूछा हमने कि शुक्रिया किस लिए। तो फरमाती हैं कि गुज़श्ता जुमे के दिन एक अजीब गरीब बात हुई है। क्या हुआ? कहने लगे, ज़माने से हमारी शादी हुई है, बच्चे भी हैं हमारे, एक ये बच्ची है गालिबन 9-10 साल की, और हमारा मामूल था कि जब भी मेरे शोहर काम से आएंगे थके हुए हैं, हम उनको एक ताज़ा चाय जो है उनके सामने फ़ौरन पेश करते हैं। अब वो चुपचाप पी लेते हैं। गुज़श्ता जुमे के दिन जैसे ही हमने चाय टेबल पर रखी, पलट के उन्होंने कहा थैंक यू। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई साल से हम ये काम कर रहे हैं, कभी भी इनके ज़बान से जो है शुक्रिया के अल्फाज नहीं निकले। तो हमने पूछा उनसे क्या हुआ। कहने लगे, आज नमाज जुमा में गए थे, मौलाना रिजवी ने बहुत डांटा हम लोगों को। इत्तेफाक़ से वो बात अपनी नहीं थी, हम तालिबान की बात कर रहे थे कि तालिबान का सलूक ख़वातीन के साथ बहुत गलत होता है, और हमने कहा था कभी कभी हमारे यहाँ भी जो है इन मसाइल पर गौर नहीं किया जाता है। तो उसी उनवान से हमने सोचा, चलो आप रोज़ाना जो है हमें चाय देती हैं, अपने अल्फाज से हम थैंक यू कहें आपको। तो अब वो खातून जो है उस थैंक यू करने मुझे आई थी। तो आप सोच ले कि ये अल्फाज कुछ नहीं है, कितनी देर लगती है बोलने में थैंक यू, कितनी मेहनत लगती है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपने अप्रिसिएट किया तो उनके दिल में इतनी बात हुई कि वो हम तक पहुंची मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए, कि उनके शौहर के दिमाग में ये तसव्वुर आया है। ज़रा आप खड़े हो आके थोड़ा आगे हो जाए, यहाँ जगह है अभी। देखिए, ये क़दरदानी का सिलसिला जो है ना, अप्रिशिएट करना, इसके बरकात भी होते हैं। आप ज़रा आज़मा के तो देखें, चाय पर शुक्रिया अदा करिए, मुमकिन है दूसरे दिन जो है मसाला चाय मिलेगी, फिर शुक्रिया अदा करिए, कश्मीरी चाय मिलेगी शायद। इसलिए कि ये उसूल खुदावंद आलम का है, कुरान में है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। खुदा का कहना है कि हमारी नेमतों पर तुम जब शुक्रिया अदा करते हो तो हम तुम्हारी नेमतों को और बढ़ाते हैं। नेमतें जब बढ़ती हैं तो दोबारा लाजमी हो जाता है खुदा का हम शुक्रिया अदा करें। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, शुक्रिया आप करें, खुदावंद आलम नेमतों से नवाजेगा। تو یہ انسانی تعلقات میں بھی وہی عنوان ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. تیسری بات اظہار محبت اور قدردانی کے بعد مسئلہ یہ احساس عفو اور درگزشت. ٹھیک ہے آپ لیڈر ہیں خانوادے کے, لیکن اس میں آپ کو یہ آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر غلط بات پر جو ہیں آپ بالکل ایکسٹریم اقدام لیں. لینینسی کی بات ہوتی ہے, معاف کرنے کا بھی سلسلہ ہے. اردو زبان میں ہم لوگ شوہر کو کہتے ہیں یہ مجازی خدا ہے. بھائی حقیقی خدا کو ہی دیکھ لیں آپ. 99 نام ہیں اسماء حسنہ, لیکن اس کا اصرار کیا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم کا مصدر ایک ہی ہے. خدا کچھ اور ڈائیورسٹی کے عنوان سے کوئی اور عنوان لے آتا, لیکن خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد پھر دوبارہ الرحمن الرحیم. تو خدا خود جو ہے چاہتا ہے کہ اس کی رحمت کو آپ یاد کریں. اور جس عنوان سے خداوند عالم کا سلوک ہم لوگوں کے ساتھ ہے, بندہ جب گناہ کرتا ہے نماز کے وقت تک جو ہے اس گناہ کو رجسٹر میں لایا بھی نہیں جاتا ہے, ملائکہ کو منع کیا جاتا ہے. اور اگر نماز سے پہلے اس نے معافی مانگ لی توبہ کیا تو ختم ہو گئی بات. لیکن اگر نماز کے بعد بھی اس توجہ نہیں کی اس نے تو اس کو لکھا جائے گا. لیکن پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے. خدا کا برتاؤ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم ایک نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر دس برابر ہوتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, قرآن کی آیت ہے. جبکہ ایک گناہ کرتے ہیں تو اس میں بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ خداوند عالم کا رویہ ہمارے ساتھ ہے. خداوند عالم کے یہ جلال اور جمال کا سلسلہ جو ہے انسان کو بھی اپنے لیول پہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صلوات پڑھنے ایک بار. صبر جو ہے یہ بنیاد ہے زندگی میں, ازدواجی زندگی میں سکون کا. اسپیشلی اگر آپ سرپرست خانوادہ ہیں تو یہ عنوان اور زیادہ لازمی ہے آپ کے لیے. خواتین کے لیے بھی لازم ہے. لیکن قرآن میں آپ دیکھیں خداوند عالم نے جو چیلنجز فیملی لائف میں بیان کیے ہیں, سورہ نمبر 66 جس کا نام ہے سورہ تحریم, یہ سورہ جو ہے مکمل طور پہ فیملی لائف پہ ہی ہے. اور اتفاق سے سوائے ایک آیت کے تمام ایشوز اس میں چیلنجنگ ایشوز ہیں. یعنی یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے چاہا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. اور اس میں جو مثالیں ہیں وہ زیادہ تر شوہر سے تعلق ہیں جہاں صبر کی بات ہو رہی ہے. مثال خداوند عالم دے رہا ہے, پہلی دو مثال, وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط. خداوند عالم نے جو کفار ہیں ان کی مثال میں حضرت نوح کی زوجہ اور حضرت لوط کی زوجہ کا ذکر کیا ہے مثال کے طور پہ. فرماتا ہے کانت تحت عبدین من عبادنا الصالحین, یہ دونوں خواتین میرے نیک بندوں کے تحت تھیں زوجہ کی حیثیت سے. فخانتہما, لیکن انہوں نے ایمانی اعتبار سے دین کے اعتبار سے اپنے شوہروں سے خیانت کی. تو چیلنجنگ سچویشنز تھی جناب نوح کے لیے بھی, جناب لوط کے لیے بھی, دونوں ایک لحاظ سے نافرمان نکلی. لیکن وہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم جناب نوح اور جناب لوط کی مثال پیش کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نافرمان بیوی بھی ہو تو اس کو تم امتحان سمجھو اس دنیا کا. आसान नहीं है. उन्होंने जनाबे लूत ने और जनाबे नू ने, उनकी सिचुएशन कुछ और थी. बाद में अजाब का सिलसिला आ जाता है, आप कहेंगे चलो जान छुटी. लेकिन इन दोनों नबियों ने फौरन तलाक नहीं दिया. पॉइंट हमारा ये है, वो समझते थे कि ये हमारा इम्तहान है, हमें बर्दाश्त करना है. तलाक की रिवायत कोई नहीं मिलती है उसमें, न उन्होंने हाथ उठाए न फौरन तलाक की बात की. और उसके बाद तीसरी मिसाल उसी सूरह तहरीम में खुदावंद आलम ने हमारे रसूल की दी है. कभी कभी हजरात कहते हैं भाई रसूलल्लाह तो बहुत खुश किस्मत थे, 8-9 बीवियाँ थी, हमें बंदे खुदा उसके साथ मुश्किलात भी तो थी, आसान नहीं था. आप जो समझते हैं कि इतनी बीवियाँ थी, मिसाल है खुद कुरान में जहाँ खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है. तीसरी मिसाल खुद रसूल की है जहाँ उनकी दो अजवाज जो हैं बाईस से मुश्किल बन गई. आयात बिल्कुल क्लियर हैं, वैज़ा असर नबी इला बाद अजवाज ही हदीसन, रसूल इस्लाम ने एक राज की बात एक जोजा से बयान की. फलम नबअत बिही وأظهره الله عليه الرفع بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأها قالت من أنبأك هذا. بیک گراؤنڈ جو ہے اس آیت کا ترجمے سے پہلے یہ تھا کہ مفسرین لکھتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں دو واقعات کو وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. لیکن جہاں تک دو ازواج کی بات ہے جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, یہ حفصہ اور عائشہ کا قصہ ہے. اور کوئی یہ نہیں کہے گا ہم تبرہ پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ واقعہ وہاں لکھا ہے. ان دونوں میں, ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہوا ایک اور زوجہ کے سلسلے میں جن کا نام ہے زینب بنت جحش. ان کا واقعہ ہم نے غالباً دو رات پہلے بیان کیا تھا کہ یہ زید بن حارثہ سے ان کی شادی ہوئی تھی, پھر وہ طلاق ہو گیا, پھر خداوند عالم نے قرآن ہی میں واقعات ہیں آیات ہیں حکم دیا کہ اب آپ ان سے شادی کریں. پہلی شادی جناب زینب بنت جحش کی اس لیے تھی تاکہ وہ طبقاتی اونچ نیس کو ختم کیا جائے. یہ رسول کی کزن تھی, زید بن حارثہ سابقہ غلام تھے, سابق غلام تھے وہ, اور ایڈپٹ کیے ہوئے تھے رسول اسلام زید بن حارثہ کو. جب تک ایڈپشن کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. خداوند عالم نے چاہا کہ یہ جو ایڈپشن کا سسٹم ہے اس کو بالکل ایبولش کر دیا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ اپنے ایڈپٹڈ چلڈرن کو حقیقی اولاد سمجھیں. اس کا ایک حل یہ تھا کہ زید بن حارثہ ایڈپٹڈ سن تھا, بیوی اس کی زینب بنت جحش تھی, طلاق ہو گئی, اب رسول سے خدا نے کہا کہ آپ شادی کریں. عربوں میں مسائل کھڑے ہو گئے, کس طرح سے ہو رہا ہے, یہ تو ان کی ایک لحاظ سے بہو ہوئی. تب آیات نازل ہوئی کہ ہمارے یہاں جو ہے حقیقی اولاد میں, اور وہ جنہیں آپ اپنے اولاد زبانی طور پہ کہتے ہیں, آسمان و زمین کا فرق ہے. تو اس طرح سے جناب زینب بنت جحش جو ہے رسول اللہ کے ازواج میں شامل ہوئی. بہرحال اصل جو قصہ ہے وہ یہ کہ حفصہ اور عائشہ کے دل میں زینب کے سلسلے میں جیلسی اور حسد کا یہ جذبہ پایا گیا, اور بیسیکلی رسول اسلام جب بھی جناب زینب کے پاس جاتے تھے تو زینب بنت جحش ایک شربت بناتی تھی شہد کی جسے مغافیر کہتے ہیں. ان دونوں خواتین میں آپس میں جو ہے کنسپائر کیا کہ اب رسول جب بھی آئیں گے زینب کے یہاں سے تو ہم میں سے جو بھی پہلے رسول سے ملے ہیں یہ رسول سے کہنا کہ آپ کے دہن سے جو ہے بدبو آ رہی ہے. اب وہ بدبو کو آپ لنک کریں گے اس شربت سے جو زینب بنت جحش بنا رہی تھی. وہ اتفاق سے حفصہ کو موقع ملا, رسول اسلام نے اس وقت تو ریئیکٹ کیا ہے, شاید ہم لوگ سوچیں کیوں. رسول اسلام کبھی کبھی ریئیکشن ان کا اس لیے ہوتا تھا تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے مثال ہوں کہ انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. امیجیٹلی رسول نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم نظر کرتے ہیں کہ اب سے جو ہیں ہم وہ مغافر کے شربت نہیں پئیں گے. اب آپ جب آپ نظر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے للہ اللہ کے نام سے, تو پھر آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ حرمت کا حکم لگا دیا کہ بھئی ہم آج سے یہ نہیں کریں گے. خداوند عالم نے ہاں رسول نے حفصہ سے کہا کہ یہ جو ہم نے نظر کی ہے اس کی خبر کسی اور کو مت بتانا. لیکن حفصہ جاتی ہیں عائشہ کو بتا دیا. خداوند عالم نے یہ آیات نازل کی اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا, جب رسول نے ایک راز کی بات جو ہے اپنی ایک زوجہ سے کی لیکن اس نے جا کے کسی اور کو بتا دیا اور اللہ نے رسول کو خبر کی کہ انہوں نے جو ہے وعدہ خلافی کی ہے. تو اس وقت جب رسول نے حفصہ کو کنفرنس کیا کہ ہم نے منع کیا تھا, ہماری نظر کی بات ہماری اپنی بات تھی, کیوں تم نے بتایا. قالت من انبأک ھذا, حفصہ جو ہیں آیت کے لحاظ سے رسول سے کہتے ہیں کس نے آپ کو بتایا. رسول جواب دیتے ہیں انبأنی العلیم الخبیر, وہ جو ہر چیز سے واقف ہے اس نے خبر دی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو وہاں پر آپ جب دیکھیں تو اس میں خداوند عالم جو ہے جو ریئیکٹ کیا ہے, رسول اسلام پھر بھی صبر سے کام لیتے ہیں. لیکن رسول کے معاملے میں کبھی کبھی آپ مختلف واقعات قرآن میں ملیں گے کہ خداوند عالم رسول کو تو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ صبر سے کام لے رہے ہیں, آپ بہت ہی مہربان ہیں, لیکن خداوند عالم پھر ان معاملات میں دخالت دیتا ہے کہ ہمیں یہ رویہ لوگوں کا رسول کے ساتھ قابل برداشت نہیں ہے. آیت نازل ہوتی ہے ان دونوں خواتین کے لیے ان تطوب الی اللہ فقد سغت قلوبکما, پہلا حکم یہ ہے کہ تم دونوں کے لیے, اور ڈول ٹینس میں عبارت آ رہی ہے کہ تم دونوں کے لیے لازمی ہے کہ تم توبہ کرو اس لیے کہ تمہارے دلوں میں کجی آ گئی ہے, ڈیویشن ان یور ہارٹ. اور اس کے بعد خداوند عالم جو ہے خبردار کرتا ہے دونوں کو وہ انتظاہرا, ڈول ٹینس میں جملہ چل رہا ہے, وہ انتظاہرا الیہ, اور اگر یہ دونوں مل کے رسول کے خلاف کوئی سازش کریں تو انہیں خبردار کر دیا جائے ان اللہ ہوا مولاہو, انہیں بتا دیا جائے محمد تنہا نہیں ہے, خداوند عالم محمد کے مولا اور آقا ہیں. نمبر ایک, وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکہ بعد ذلک ظہیرا, خدا تو محمد کا مولا اور محافظ ہے لیکن خداوند عالم کے بعد جبرائیل صالح المؤمنین اور ملائکہ بھی رسول کے مددگار ہیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو خداوند عالم کے علاوہ تین عنوان آ رہے ہیں کہ جو رسول کی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں اور مددگار ہیں اس سلسلے میں. نمبر ایک جو ہے وہ جبرائیل کی بات آئی, جبکہ ملائکہ کا بھی ذکر ہے نمبر تین پہ. جبرائیل کا نام الگ سے لایا گیا ہے تاکہ ان کا ایک مقام اور ان کی حیثیت ہے, ہی از دی ہیڈ آف دی ملائکہ, اس لیے ان کو الگ ذکر ہوا ہے, پھر ملائکہ کا ذکر آ رہا ہے. اب بیچ میں خدا نے کہا ہے کہ صرف جبرائیل اور ملائکہ محمد کے ناصر اور مددگار نہیں ہیں بلکہ ایک اور شخص ہے صالح المؤمنین, جو مومنین میں نیک بندہ ہے. اب حضرات اس کی تفسیر میں کہتے ہیں او مومنین سب جو ہیں رسول اللہ کے ناصر ہیں, بات سب ہوتے تو صرف المؤمنون لکھا جاتا, لیکن نہیں, خدا نے کہا صالح المؤمنین, مؤمنین میں ایک صالح بندہ ہے جو محمد کا مددگار ہے اور اس کا نام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس سورے میں خداوند عالم نے وارننگ دی ہے ان دونوں ازواج سے کہ رسول کے خلاف اگر کانسپیرنسی کریں گے آپ تو یاد رہیں ہم ہیں اور میرے علاوہ جبرائیل اور ملائکہ اور علی بھی ہیں. تو یہاں پر جو اہم بات یہ ہے کہ رسول علیہ السلام نے ان چیلنجنگ سچویشنز میں خود جو ہے صبر سے کام لیا ہے, جبر و تشدد کی بات نہیں ہے. رسول اپنے جگہ پہ ہیں, ہم لوگ کچھ نہیں ہیں ان کے مقابلے میں. اور یہ مثالیں سورہ تحریم میں اس لیے ہیں, پوری سورہ تحریم ہی در حقیقت, اس میں اور بھی پوزیٹیو مثالیں ہیں انشاءاللہ وہ سلسلہ کل آپ کے سامنے آگے بڑھے گا, لیکن اس میں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جو جذبہ رحمت کی بات ہے اس میں صبر بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے رحمت کے سلسلے میں. لہذا برداشت سے بہت کام لینا چاہیے, تشدد کی ضرورت نہیں ہے. خداوند عالم نے اکثر قرآن میں کہا ہے کہ جب آپ کی ازواج کی بات ہوتی ہے عاشرہن بالمعروف, ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. چوائس صرف دو دیتا ہے وہ, فامساکن بمعروف او تصریح باحسان, قرآن کے الفاظ ہی ہے. یا تو ان کو نیکی کے ساتھ اپنے ساتھ رکھو یا ان کو نیکی کے ساتھ آزاد کر دو. تشدد اور وہ تکلیف دینے والی بات نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی ڈیورس کے سچویشن ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیورس دینے میں بھی میکسیمم ہرٹ کا ایلیمنٹ ضرور شامل کیا جاتا ہے, جبکہ قرآن نے صرف کلیئرلی تین آیتیں ہیں, امساک بمعروف او تصریح باحسان, یا تو صبر سے کام لیں اپنے ساتھ رکھیں نیکی کے ساتھ, یا اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو انہیں چھوڑ دیں لیکن اچھی طرح چھوڑ دیں. اس میں ہرٹ اور توہین اور اذیت کا عنوان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے, سیرت اہل بیت کو دیکھتے ہوئے علی کا شیعہ اپنی بیوی پر کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, اور اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عزائے سید الشہداء میں ماتم اس ہاتھ سے نہ کرے. اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے. ہمارے اہل بیت آئمہ کے ازواج میں بھی کبھی کبھی چیلنجز ہیں جو وہ گزرے ہیں, لیکن آپ کبھی بھی ایک مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ رسول یا اہل بیت نے ہاتھ اٹھائے ہوں اپنی بیویوں پر صلوات پڑھنے. تو یہ محبت اور رحمت کا جذبہ جو ہے یہ میوچول ہے, اور جب ساتھ ساتھ رہیں گے تو فقہی فرض نہ ہونے کے باوجود بھی خاتون جو ہیں صحیح معنوں میں شریک حیات بنتی ہیں اور شوہر کی مدد کرتی ہیں اپنے اس زندگی کے سلسلے میں. اس میں بھی ہمیں جو رہنمائی ملی ہے, عجیب و غریب بات ہے کہ آپ دیکھیں علی اور فاطمہ کی جب شادی ہوئی ہے انہیں کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک روز جو ہیں یہ دونوں جاتے ہیں رسول اسلام کی خدمت میں. یہ سوالات وہ اس لیے کرتی ہیں تاکہ ہمیں کچھ معلومات ملے. جناب سیدہ جاتی ہیں علی کو لے کے رسول کی خدمت میں, اس لیے کہ یہ مقدس ترین گھرانہ ہے ہمارے لیے, یہی مثال اور اسوہ ہیں. جہاں بیوی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے ہمارے گھر کے کاموں میں تقسیم کس طرح سے ہو. شرعی مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ گھر کے کام کی ذمہ داری زوجہ پر نہیں ہے, فقہی اعتبار سے جذبہ محبت کی بنیاد پر ہے. جو فطرت خدا نے ماں کے دل میں پیدا کی ہے اس بنیاد پہ ہے, لیکن قانون کی بنیاد پر نہیں ہے. پھر بھی سیدہ جاتی ہیں بابا سے پوچھتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے اور علی کے درمیان گھر کے کام کی تقسیم کس طرح سے ہو. فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب وقضى على علي بما خلفه. خداوند عالم خدا کے رسول نے بہت ہی سمپل ایک فارمولا پیش کر دیا کہ فاطمہ گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں اس کی ذمہ داری آپ پر ہے, گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں اس کی ذمہ داری علی پر ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں اس کی تشریح امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی واقعے کی تشریح فرماتے ہیں, امام کان امیر المؤمنین یحتطب ویستقی ویکنس وکانت فاطمہ تطحن وتعجن وتخبز. یعنی وہ فرماتے ہیں چھٹے امام کے علی کا کام کیا تھا, لکڑی لانا. اس زمانے میں یہ گیس یا تیل کا جو سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا. پانی لانا, سپلائی پائپ کے ذریعے نہیں ہوتے تھے, کنواں محلے کا کنواں ہے اس کی بات تھی. اور گھر کی صفائی, یک نسو, یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ گھر کی صفائی علی کرتے تھے اور فاطمہ کا کام تھا تطحنو, چکی پیسنا تاکہ آٹا بنے, پھر کھانا پکانا. اس عنوان سے یہ تقسیم کیا گیا تھا سلسلہ. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا نے یہ تقسیم کی ہے, فلا يعلم ما داخلني من السرور الا الله لإكفاء رسول الله تحمل رقاب الرجال, کہ جب میرے بابا نے اس طرح سے یہ کام کو تقسیم کر دیا ہم دونوں کے درمیان, تو صرف خدا جانتا ہے میرا دل کتنا خوش ہو گیا کہ ہم لوگوں کو برابری کا مرتبہ مل گیا ہے. رسول نے اپنے اس عنوان سے پیش کیا تھا یہ بات, اور ہمارے لیے رسول کا قول بھی شریعت کا عین حکم ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں ہم اور آپ علی سے بڑھ کے تو نہیں ہیں نا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ گھر کی صفائی بھی کرتے تھے. کبھی کبھی ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ گھر کی صفائی اور گھر کا کام جو ہے ہمارا نہیں ہے, اور کبھی تحکمانہ انداز میں یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ مثالیں ہمارے سامنے بہت پہلے سے ہیں. لیکن یہ تقسیم بھی رسول اللہ نے جو کی تھی یہ پتھر کی لکیر نہیں ہے. ایک وقت کا واقعہ ہے, اسی پہ ہم مصائب کی طرف آنا چاہیں گے, کہ رسول اسلام ایک بار علی اور فاطمہ کے گھر پہنچے, دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں چکی کے دونوں سائڈ میں بیٹھ کے چکی پیس رہے ہیں. اس زمانے میں یہ آٹا ہم لوگوں کو ریڈی میڈ نہیں ملتا تھا, آپ کو گیہوں خریدنا پڑتا تھا, اس کو گرائنڈ کرنا پڑتا تھا, تب جا کے کہیں روٹی بنے. تو چکی کے پیسنے میں جناب سیدہ تنہا نہیں تھی, علی بھی ساتھ دے رہے تھے. رسول اسلام آئے گھر میں, رسول نے ایک تقسیم کر دی تھی کہ گھر کے باہر کا کام علی کی ذمہ داری ہے اور گھر کے اندر کا کام جو ہے فاطمہ کی ذمہ داری ہے. رسول ناراض نہیں ہوئے بیٹی پہ کہ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو گھر کا کام ہے. نہیں, رسول اسلام دونوں سے پوچھتے ہیں, ایکما اعیا, تم میں سے دونوں میں سے کون زیادہ تھکا ہوا ہے؟ مطلب یہ کہ چکی پیسنے میں کون پہلے یہ کام جس نے شروع کیا تھا, بعد میں آ کے مدد کرنے کے لیے دوسرے آئے ہیں. اس وقت علی فرماتے ہیں کہ سیدہ یہ کام پہلے سے کر رہی تھی, ہم بیٹھ گئے ان کی مدد کے لیے. تو رسول کیا کہتے ہیں, فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ اٹھ جاؤ. فاطمہ کی جگہ رسول اسلام لیتے ہیں, اور رسول اور علی جو ہیں وہ چکی پیسنے کا کام کر رہے ہیں. صلوات پڑھنا ایک بار. یہ مثال ہے مودت اور رحمت کی. تو قوانین اپنے جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ قوانین میں جو ہے فلیکسیبلٹی ہے, اور اسی لیے محبت کے ساتھ ساتھ رحمت کا جو عنوان ہے इसी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट के उनवान से चीज़ों को न देखें ताल्लुकात में, बल्कि बहुत से ग्रे एरिया भी इसमें आएंगे। सलावात पढ़ने के पर फैमिली का एक मौक़फ पे होना, पहले भी हमने ये कहा था, ये बहुत ज़रूरी है, खुसूसन औलाद की तरबियत के सिलसिले में। हमारे सामने एक और नमूना भी है, जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र और ज़ैनब बिन तियारी का। जनाब ज़ैनब के सिलसिले में जो मालूमात आम तौर से लोगों के पास है वो सिर्फ करबला के कॉन्टेक्स्ट से है, करबला में क्या हुआ था, उसके बाद फिर असीर और क़ैदी होने के बाद जो सिलसिला रहा है। लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन एक जुमला हम कहना चाहेंगे कि जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र बहुत ही करीब थे और अमीरुल मोमिनीन के दामन में इनकी परवरिश हुई है। जनाब जाफ़र तैयार की जब शहादत वाक़ हुई है तो उस वक्त बच्चे छोटे थे और अब्दुल्ला तकरीबन अभी अर्ली टीन्स में थे, और उस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत थी बहरहाल। तो अस्मा बिनती उमैस जो इनकी वालदा हैं अब्दुल्ला बिन जाफ़र की, वो फिर उनकी शादी जो होती है अबू बकर के साथ, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट हैं जिस पर गुफ्तगू इंशाल्लाह कल या परसों आएगी। उस वक्त जो है अमीरुल मोमिनीन ने बच्चों को अपने सरपरस्ती में ले लिया, चूँकि भाई के ही बच्चे थे। अस्मा बिनत उमैस अगरचे वो जोजा उस ज़माने में अबू बकर की रहीं, लेकिन अगर कोई ख़ातून थी उस वक्त जो सय्यदा से बहुत ही करीब हों, राजदार हों फातिमा की, वो अस्मा थी। अबू बकर से शादी के बाद भी, तो वो एक अलग उनवान है, इंशाल्लाह उस पर बात होगी। तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र एक लिहाज से तरबियत इनकी हुई है अमीरुल मोमिनीन की सरपरस्ती में, और ये जब बड़े हुए हैं, जनाब ज़ैनब भी शादी के काबिल हो गई, तो इन दोनों की शादी हो जाती है। और अब्दुल्ला तजारत में बहुत ही कामयाब रहे हैं, रसूल इस्लाम ने दुआ की थी एक्चुअली उनके लिए उनके बाबा की शहादत के बाद, और उनके बिज़नेस में बरकत ही बरकत रही। और एक ज़माने में ये बहुत ही एफ्लुएंट और साहिब सरवत और दौलत बने, और बहुत ही मुखय्यर भी थे, खैरात और सदक़ात में भी बहुत बहुत आगे रहे। ये कहने का मकसद ये कि जनाब ज़ैनब के बारे में हमारा जो तसव्वुर है उसमें कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये खातून मज़लूमा ज़रूर थी करबला के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये नहीं है कि इनकी पर्सनल लाइफ जो है मुश्किलात और मसाइब से घिरी हुई थी, नहीं। ये एक बहुत ही साहिब सरवत और अमीर शौहर की जोजा है, इनकी ज़िंदगी एक लिहाज से कंफर्टेबल ज़िंदगी थी, लेकिन दुनिया का की कंफर्ट अपनी जगह पे है, मकसद हयात अपनी जगह पे है, दुनिया से लगाव में कोई ममानियत नहीं है, लेकिन लगाव इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अगर आपके सामने वो सिचुएशन आ जाए कि खुदा ये चाहता है कि आप कुर्बानी दे दें तो आपको अपने कंफर्ट को छोड़ने में कोई तकलीफ ना हो। यही मिसाल जनाब ज़ैनब की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इरादा किया मदीना छोड़ने के लिए, शरई उनवान से बहरहाल इजाज़त लेनी थी जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र से, लेकिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र भी कोई अजनबी शख्स नहीं थे, वो जानते थे, वो भी उन्हीं वैल्यूज़ के हामी थे जो अहले बैत के थे, लिहाजा उनके लिए इजाज़त देने में कोई तामुल की बात नहीं रही। ये काफ़िला मदीना से मक्का पहुँचा उस वक्त ओन मोहम्मद इस काफिले में नहीं थे। जब ख़बर मिली मदीना में कि हुसैन इब्न अली का कस्ब जो है कूफा है, उस वक्त जहां मोहम्मद हनफिया पहुंचे हैं मक्का, उस वक्त अब्दुल्ला बिन जाफ़र भी अपने दोनों बेटों को लेके पहुंचे हैं और कोशिश की थी कि हुसैन जो है कूफे की तरफ न जाएं, लेकिन जब उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़्म को देखा है, क्यों अब्दुल्ला बिन जाफ़र ख़ुद नहीं गए, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह आशूर के बाद के मजलिस में उस पर गुफ्तगू होगी कि वो और मोहम्मद हनफिया क्यों करबला में मौजूद नहीं थे। लेकिन जब ये तय हो गया कि हुसैन जाएंगे मक्का से कूफे की तरफ, तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने अपने दोनों बेटों को सुपुर्द किया हुसैन के और कहा कि मेरी नुमाइंदगी ये करेंगे, और मक्का से ओन मोहम्मद साथ रहे माँ के और मामू के। शबे आशूर जो कहा जाता है और उलमा के बयानात की बुनियाद पर कि हर वो खातून उस काफिले में जिनके बच्चे इस काबिल थे कि वो तलवार उठा सकें, वो हर माँ जो है अपने बच्चों को नसीहत कर रही थी कि कल जो है कुर्बानी और इसार का दिन है और तुम्हें आगे जाना है। जितनी माँ थी उनका यही था कि हमें शर्मिंदा मत करना हुसैन के सामने। यकीनन जनाब ज़ैनब तो बहुत ही करीब थी, जितनी मोहब्बत थी हुसैन इब्न अली के साथ, जहन में तसव्वुर यही था कि मैं चाहूंगी कि हुसैन की औलाद बच जाए और मेरे बच्चे जो हैं वो सदका हो जाए। वो भी रात को तलकीन करती रही। सुबह आशूर असहाब की शहादत का मरहला आया, फिर बनु हाशिम के शहादत का मरहला जोहर के बाद, और ये की बात दीगरे अफराद आए गए कुर्बानी पेश की। ज़ैनब बाहर बाहर देख रही हैं कि ओन मोहम्मद अभी नहीं गए, बुलाया है कि वजह क्या है, हमने क्या समझाया था तुमको, लेकिन दोनों बच्चे कहते हैं कि मामू इजाज़त नहीं दे रहे। किन अल्फाज में ज़ैनब ने इजाज़त ली है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इजाज़त मिली है इन दोनों नौजवान को, ओन मोहम्मद को, ये दोनों साथ रवाना हुए हैं और ये शुजाना हमला किया इन्होंने, जंग लड़ी है। कहा जाता है कि उमर साद के खैमे के करीब पहुंच गए थे। उस वक्त उमर इब्न साद ने अपने लश्कर से कहा था कि तुम इन्हें सिर्फ़ एक मामूली नौजवान मत समझो, ये जाफर तैयार और हैदर कर्रार के ये पोते और नवासे हैं, जब तक ये साथ रहेंगे तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। लिहाजा हुक्म हुआ कि घोड़ा सवार दस्ता आए, इन्हें एक दूसरे से अलग कर दे। ज़दारान हुसैन उसी हुक्म पर अमल होता है। ओन को मोहम्मद से जुदा किया गया और मोहम्मद को ओन से जुदा किया गया। दोनों को इन्होंने घेर लिया और फिर हमला का सिलसिला शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि जब ये घोड़े से गिरते हैं, दोनों ने ये के बाद दीगरे आवाज़ दी कि मामू जान हमारी मदद को पहुँचे। अज़दारान हुसैन अब्बास और हुसैन चले हैं, लेकिन जब पहुँचे हैं तो देखते हैं कि दोनों जो है शहादत के उस मंजिल पर फायज हो चुके हैं। इनके लाशों को उठाते हैं, खैमों के सामने ला कर रखा है। हमारे बुजुर्ग उलमा का बयान है कि ज़ैनब ने आके देखा तो सही लेकिन रोती नहीं है, इसलिए कि उन्वान ये था कि खुदावंदा मैंने अपने बच्चों को सदका कर लिया है हुसैन के बच्चों के लिए ताकि वो बच जाए,
لیکن ہاں وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین کے بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں. اس وقت زینب کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ اب میرے سامنے دین اسلام ہے اور میرا بھائی ہے. یہاں پر زینب تیار ہو جاتی ہیں بھائی کو اسلام کے خاطر قربانی کو پیش کرنے کے لیے. عزداران حسین ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ زینب وہاں ہون محمد پر نہیں روئی ہے. ہاں وہ ایک موقع آیا ہے کہ جب آزادی ملی ہے زندان شام میں اور اجازت ملی کہ مجلس ہو جہاں قریش کی عورتیں بھی شامل ہوئی, جب سروں کو لایا گیا ہر بی بی نے اپنے وارث والی کے سر کو اٹھا لیا. زینب نے حسین کے سر کو گود میں رکھا تھا لیکن قریش کی عورتیں جو وہاں شام میں تھی وہ کہتی ہیں یہ دو نوجوان سر نظر آ رہے ہیں, لگتا ہے کہ یہ بچے یتیم ہیں. اس زینب کہتی ہے انہیں یتیم نہ کہو. زینب نے اپنا غم جو ہے بھائی پر وقف کر دیا ہے. اور دوسری وہ منزل ہے کہ جب مدینہ واپس پہنچی ہے اور گھر میں جب داخل ہوتی ہے بچوں کے احساس کو جب دیکھتی ہے تب یاد کر کے روتی ہے اور عبداللہ بن جعفر کو تسلیت پیش کرتی. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوند اس قلعے بعد قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر, تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما. خداوند امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما تم اسے